شعبان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لہ الفدا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدا والفرقان۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خدا مند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس خدا نے ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور خدا مند منان کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اس نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم مومنین جانتے ہیں کہ ماہ رمضان، اس کو سید الشہور بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور یہ بات اس کی طرف توجہ رہے کہ جب خدا کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے تو وہ انسانی نظام کی طرح ہی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم معاشرے کے اندر ایک سسٹم بناتے ہیں اور اس میں کسی کو مقام و منزلت دیتے ہیں، اس میں ممکن ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم مد نظر نہ رکھیں اور بعض چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم اس کو ایک مقام اور منزلت دے دیں، لیکن جب خداوند متعال کسی کو فضیلت و مقام دیتا ہے تو اس کی تمام جہات کو مد نظر رکھتا ہے۔ آپ اگر ماہ رمضان کی فضیلتوں کو روایات کی روشنی میں پڑھنا شروع کریں تو ایک چیز بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر خدا نیکی کے اتنے وسائل فراہم کر دیتا ہے کہ کوئی شقی ہوگا کہ جو اس ماہ رمضان میں اتنے وسائل ہونے کے بعد پھر بھی گناہ کی طرف متمائل ہوگا۔ اور ایک اور جو چیز ماہ رمضان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ خداوند متعال اس مہینے میں انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے تاکہ معارف اہل بیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے کہ خداوند متعال اگر کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو یشرح صدرہ للاسلام، تو خدا اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی تمام صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ سکتی ہیں اگر انسان تھوڑی سی اس کے اندر توجہ کرے۔ اسی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ایک الہی سنت کا آغاز کافی عرصے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، انعقاد جو ہے چلا آ رہا ہے کہ اس ماہ پربرکت کے اندر دروس کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کے فہم کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، انسان کی عقل میں اتنی قدرت موجود ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی بھی مطلب بیان کیا جائے، اگر وہ توجہ سے سنے گا تو خدا اس کو آسانی سے سمجھا دے گا۔ چاہے وہ کتنا ہی مشکل مطلب کیوں نہ ہو، فقط شرط یہ ہے کہ اپنے ارادے سے بیٹھا ہو اور توجہ مکمل رکھتا ہو۔ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ محفل میں بیٹھا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، روزے سے کی حالت میں ہو یا روزہ افطار کر چکا ہو اور پھر اسے معارف اہل بیت سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خداوند متعال سے انشاءاللہ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال یہ جو موضوع بیان کرنے جا رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بچپن سے اب تک اور مرتے دم تک ایک مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عقیدے کو سمجھے اور اس کی تعلیم لے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقائد جب سمجھائے جاتے ہیں تو اصول دین سے شروع کیا جاتا ہے، اور اصول دین میں پھر توحید، عد، نبوت، امامت اور قیامت، ان عقائد کو چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن ایک خلا باقی رہ جاتا ہے، اور یہ خلا آج تک امت مسلمہ صحیح معنوں میں پر نہیں کر سکی، وہ یہ ہے کہ عقائد سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کی تاثیر کیسے دیکھنی ہے، وہ پہلو جو ہے وہ گمنام ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب بچے کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کائنات میں کوئی بھی فعل انجام پائے اس کے اندر تاثیر خدا کی ہے، جب یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کو ساتھ یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ اگر تم اس توحید کے عقیدے کو مان لو گے تو تم اگر فردی زندگی گزارو گے تو کیسی گزارنی ہے، اس عقیدے کے مطابق معاشرتی زندگی گزارنی ہے تو کس طرح کی ہونی چاہیے، اگر نبوت اور امامت کا نظریہ سکھایا جاتا ہے تو اس کے اندر اس مطلب کی طرف غفلت رہ جاتی ہے کہ نبوت اور امامت یہ کس طریقے سے الہی سیاست کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبوت اور امامت، نہ نبوت کو کبھی الہی سیاست کے عنوان سے دیکھا ہے اور نہ امامت کو صحیح معنی میں الہی سیاست کے عنوان سے دیکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب معاد کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں رہ پاتی بعض اوقات کہ یہ معاد کا عقیدہ انسان کے جو مختلف علوم ہیں ان کی تولید کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے، آپ کے سیاسی علوم میں، آپ کے فلسفے میں، آپ کی سوشیالوجی کے اندر، سائیکالوجی کے اندر معاد کے عقیدے کا کیا کردار ہے، یہ توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مشکل کیا پیش آتی ہے، مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہ جوان جب یہ عقائد سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ عقائد اپنی زندگی میں تاثیر دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے تو پھر یہ انسان یا سیکولر بنتا ہے یا دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین جس طریقے سے جذاب ہے اس طریقے سے جذاب باقی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کرے، تو یہ خلا ہمیں اپنی محفلوں کے اندر پر کرنا ہے کہ جب بھی عقائد کی تعلیم دی جائے تو اس کی کیا تاثیرات ہیں انسان کی فردی اور معاشرتی زندگی کے اندر، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر دیکھیں کس طریقے سے ایک جوان اور نوجوان دین پر باقی رہ کر دین کی خدمت کس طرح کرتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ چونکہ موضوع میرا توحید کے حوالے سے ہے تو میں اپنے اس موضوع کے اندر رہ کر ہی بعض گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اگر موضوع وسیع ہوتا تو پھر باقی موضوعات کو بھی یہاں پر چھیڑا جا سکتا تھا۔ دیکھیں توحید جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں چند نکات اہمیت کے حامل ہیں۔ توحید پہلے توحید ہے کیا، میں تیزی سے بڑھتا ہوں، آپ مومنین جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا رب بن جائے بحث کے اندر، میں توحید کا معنی کرتا ہوں۔ توحید کے اندر جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننا اور جاننا، خدا کو ایک ماننا ہے۔ اب پھر اس ایک ماننے کو تین مراتب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم ذات الہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی مثل نہیں ہے، خدا جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور ایک اور معنی ہے توحید کا جو تھوڑا توجہ طلب ہے، اس کو میں فقط توضیح نہیں دوں گا، کہ خدا بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ یہ ذات کا مرحلہ ہے، اس کو ابھی کھولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم دوسرے مرتبے میں آتے ہیں توحید کے تو وہ مرحلہ آتا ہے صفات کا، جسے ہم کہتے ہیں توحید صفاتی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بنیادی ترین عقائد ہیں تشیع کے، کہ جس کی طرف ہمیشہ توجہ رہنا ایک مومن کا فرض ہے۔ ایک ایک سطر کے اندر اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا عقیدہ اس مرحلے میں کیا ہے۔ توحید صفاتی میں کیا ہم بیان کرتے ہیں، بہت سادہ کر کے چل رہا ہوں، اپنی وہ اکیڈمک کے باسیں جو ہیں اور ٹرمز جو ہیں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ توحید صفاتی کے اندر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صفات اور خدا دو چیزیں نہیں ہیں۔ بہت سادہ کر رہا ہوں اس کو، صفات اور ذات یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہے۔ ابھی میں جب بیان کرتا ہوں یا آپ بیان کرتے ہیں کہ خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، تو ایک عام ذہن کے اندر یہ تصور بنتا ہے کہ خدا ایک ذات ہے، علم ایک صفت ہے، اور اس علم کے ذریعے خدا عالم بن رہا ہے، قدرت کے ذریعے خدا قادر بن رہا ہے۔ یہ ایک عام تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں، لہذا دوئیت کا تصور پایا جاتا ہے کہ ایک ذات الہی، ایک علم کی صفت۔ ذات اور علم جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، اور روایات کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ کہے کہ اللہ قادر بقدرت، اللہ عالم بعلم، وہ مشرک ہے۔ اس مطلب کو سادہ اگر بیان کیا جائے تو یہی ہے جو ایک جملے میں میں نے بیان کیا ہے کہ خدا اور صفات یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ خدا قادر ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں خدا قدرت ہے۔ خدا کو عالم تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا علم ہے۔ علم اور خدا، قدرت اور خدا، یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ جس کو ہم اپنی کلامی زبان میں کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں. عینیت کا معنی یہی ہے کہ دوئیت نہیں ہے. تیسرا مرتبہ جو توحید میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے افعال کا, اور اس کے اندر فلاسفہ نے ایک انتہائی خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے. جب اس کے میں ثمرات بیان کروں گا تو اس وقت معلوم ہوگا کہ کتنا دقیق مطالب ہیں مکتب تشیع کے اندر کہ کسی کے پاس نہیں ہیں. فلاسفہ نے ایک تعبیر استعمال کیا, لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. اس وجود, اس ہستی, اس کائنات ما سوا اللہ کے اندر اگر کوئی تاثیر رکھتا ہے وہ فقط خدا کی ذات ہے. ہمارے ہر فعل کے اندر خدا کی تاثیر پائی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں توحید افعالی. اب یہاں پہ جب ہم توحید افعالی کے اندر پہنچتے ہیں تو اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور یہاں سے اب آپ آ کر دیکھیں کہ کس طریقے سے پھر ہماری زندگیوں سے توحید کا رابطہ نظر آتا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ خدا رازق ہے, خدا خالق ہے, اور خدا رب ہے. اور توحید کا نظریہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ فقط خدا رازق ہے, فقط خدا خالق ہے, اور فقط خدا رب ہے. اگر آپ اس عقیدے کو لے کر چلیں کہ فقط خدا کی ذات ہے کہ جو رازق ہے, اس کو اگر آپ فردی زندگی میں اپنانا چاہیں تو انسان کبھی بھی مادی وسائل کے نہ ہونے پر نہ امید نہیں ہوگا, اور اگر مل جائیں تو کبھی غرور نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ توحید رازقیت کا قائل ہے, رزق خدا نے دینا ہے. اگر توحید رازقیت پر ایمان آ جائے انسان کا تو یہ انسان کبھی اپنے مادی مفاد کو پورا کرنے کے لیے کبھی چوری نہیں کرے گا, کبھی گناہ نہیں کرے گا, کبھی دوسرے کا حق نہیں مارے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات فقط خدا کی ذات ہے. اور اگر یہی چیز معاشرے میں آنا چاہے, اگر آپ اس معاشرے کے اقتصاد کے سسٹم کو استخراج کرنا چاہیں, نکالنا چاہیں, بنانا چاہیں, تو وہاں پر توحید رازقیت, توحید خالقیت, یعنی توحید افعالی اپنا کردار پھر وہاں پر دکھاتی ہے کہ ہم پھر اقتصاد اسلامی کے اندر پھر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہم مصرف میں توحید رازقیت کو اپنا کر چلتے ہیں اور تولید کے اندر توحید خالقیت کو لے کر چلتے ہیں. اگر اقتصاد کے اندر یہ دو توحیدوں کو مد نظر رکھا جائے, اقتصاد کے اندر دو ہی چیزیں ہیں, مصرف تولید, تولید مصرف. اگر توحید رازقیت, توحید خالقیت کو مد نظر رکھا جائے تو جو اقتصاد بنے گا, جو سسٹم اقتصادی بنے گا اور اجرا کرنے کے لیے لایا جائے گا, وہ فرق کرے گا آج کے اقتصاد سے کہ جو اس وقت موجود ہے, سرمایہ داری کی صورت میں یا سوشلزم کی صورت میں. ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں توحید کی, جو ہماری زندگی کے اندر تاثیر ہے. اس مطلب کی طرف توجہ چاہوں گا, تھوڑا سا علمی ہے لیکن تاثیر اس کی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ یہ تاثیر رکھتا ہے. مطلب یہ سوال انسان کو اپنے آپ سے بار بار کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور خالق کا رابطہ کیسا ہے. خالق اور مخلوق کا آپس میں کیسا رابطہ ہے. معمولاً اگر میں آپ دیکھیں سوال کریں کسی سے جا کر اور کہیں کہ ایک آپ ہیں مخلوق خدا، ایک خدا ہے آپ کا خالق، تمہارا خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہے؟ تو معمولاً جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے خدا کے بارے میں اور انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے وہ یہ کہ انسان ایک مستقل ذات ہے جدا، خدا ایک مستقل ذات ہے جدا. اب یہ مخلوق خدا کی محتاج ہے اپنی ضرورتوں کے اندر، اس قسم کے ارتباط کا قائل ہے. یہ جو عرفی کنسیپٹ ہے یہ کنسیپٹ پھر انسان کو کس طرف لے کر جاتا ہے؟ غفلت کی طرف. کیسے؟ آپ نے یہ کہا کہ ارتباط جو خدا کا اور مخلوق کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں مستقل ہے، خدا اپنی ذات کے اندر مستقل ہے. درست ہے کہ مخلوق محتاج ہے خالق کی، کس چیز کے اندر ہے؟ اپنی ضروریات کے اندر. اور اگر انسان اپنی ضروریات کو مادی طریقے سے پورا کرتا رہے گا کیا وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج کے اس مادی معاشرے کے اندر خدا سے کتنی غفلت موجود ہے. اگر کوئی مصیبت آئے، اگر کوئی بلا آئے، اگر کوئی مشکل آئے پھر تو خدا یاد آتا ہے، لیکن جب انسان بالکل آسائش کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کی خدا کی طرف توجہ نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ چونکہ یہ جو سوال ہے اس کو حل صحیح نہیں کیا ہوا کہ میرا اور خالق کا رابطہ کیسا ہے. یہ اگر رابطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر عبادتوں کی جو لذت ہے اس کو وہی انسان احساس کرے گا جو اس رابطے کو سمجھے گا. اور ایک الہی معاشرے کو کیسے بنانا ہے تو یہ وہی سمجھے گا کہ جس نے اس رابطے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہے. اب کیا ہے اصل مسئلہ؟ خدا اور خالق کے درمیان رابطہ کیسا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں. یہ لائٹ آپ کے سامنے جل رہی ہے، نور ہے، اس کو یوں مثال لے لیں، جیسے بھی آپ مثال لینا چاہیں، مثال کے اندر بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی جو شعائیں ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں اور روشنائی دے رہی ہیں. بس یہاں ہمارے پاس اگر دیکھیں دو چیزیں بن جاتی ہے، ایک وہ نور ہے خود جس کو ہم بلب کہہ لیں، لائٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ایک اس کی شعائیں ہیں کہ جو اس سے نکل کر ہم تک پہنچ رہی ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس شعاع کا اور نور کا رابطہ کیسا ہے؟ آیا نور کو اگر آپ ایک سیکنڈ سے بھی کم منٹ کے کم ٹائم کے اندر اگر بند کر دیں گے کیا نور کا وجود باقی رہے گا؟ شعاع کا وجود باقی رہے گا؟ جیسے ہی آپ بٹن پر ہاتھ رکھ کر بند کریں گے شعاع نابود ہو جائے گی، شعاع کا اصلا وجود باقی نہیں رہے گا. یہی مثال اگر آپ یہاں لے کر آئیں تو مخلوق اور خالق کا رابطہ ایسا ہے کہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی توجہ خدا مخلوق کی طرف سے ہٹ جائے، یعنی خدا اگر توجہ نہ کرے مخلوق کی طرف ایک لحظے سے کم عرصے کے اندر بھی، تو یہ مخلوق نابود ہو جائے گی. اسی وجہ سے معصوم اپنی دعا کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، پروردگارا مجھے ایک لحظے کے لیے بھی اپنی ذات پہ مت چھوڑنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری توجہ کا ہٹنا یعنی میری نابودی. قرآن کے اندر ایک اور تعبیر استعمال ہوئی ہے اسی مطلب کو بیان کرے، خالق اور مخلوق کا رابطہ کیسا ہے. قرآن ہے اس طریقے سے بیان فرما رہا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، غنی فقط اور فقط خدا کی ذات ہے، تم فقیر ہو. یہ مطالب جب اسلامی فلاسفر کے پاس آئے، تھوڑی سی یہاں پر توجہ کیجئے گا، جب یہ مطلب اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا کے تو آیا جملے انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید کی آیت، اس قسم کے مطالب جب اسلامی فلسفے کے اندر آئے، اسلامی فلاسفر نے آ کر ان سے استفادہ شروع کیا، تو انہوں نے ایک نظریہ دیا آ کر کہ انسان کی تو کیا پوری مخلوقات امکان فقری رکھتی ہے، فقر محض ہے. اس کو ایک تھوڑا سا میں مثال سے دوبارہ وضاحت کر دوں تو پھر آتے ہیں اس کے تاثیرات کے اوپر ہماری زندگی کے. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں فقیر، فقیر کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ ذات فلانی چیز کے اندر محتاج ہے، یعنی ذات مثلا یہ جو جن کو ہم فقیر کہتے ہیں ان کی ذات کے اندر فقر موجود ہے یا ذات میں فقر نہیں ہے بلکہ بعد میں یہ محتاج بنتے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ ذات تو ان کی نہیں ہے، ذات تو ان کی انسان ہے، بعد میں ان کے اوپر کوئی مسائل پیش آتے ہیں وہ محتاج بن جاتے ہیں، یعنی احتیاج کی صفت بعد میں آتی ہے، ذات پہلے بن چکی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فقیر، کہ جہاں پر احتیاج اور محتاج ہونا اس کی ذات کا حصہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر. لیکن ہمارا اور خدا کا رابطہ کیا ہے؟ ہم فقیر نہیں ہیں خدا کے مقابلے میں، ہم فقر ہیں. کیسے؟ یعنی اگر کہا جائے کہ انسان کی تعریف کرو تو منطق جو تعریف کرتی ہے اس کے اندر محتاج ہونا نہیں ہوتا، یعنی انسان کی ذات کے جو اجزاء ضروری ہیں کہ جن سے مثلا آپ دیکھیں پانی کن اجزاء سے مل کے بنتا ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، درست ہے؟ اگر آکسیجن کو لے لیا جائے تو پانی کی ذات باقی رہتی ہے؟ نہیں. آیا آپ پانی کی ذات پانی ہی رہے اور آکسیجن کو آپ کہیں کہ اس دفعہ ہم آکسیجن نہیں دیتے اس کو؟ ممکن نہیں ہے ایسا کر سکتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی ذات کو تشکیل دینے والے جو عناصر ہیں وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہیں. قرآن اور روایات اس بات کی طرف تاکید کر رہے ہیں کہ انسان کی ذات کو تشکیل دینے والے جو عناصر ہیں ان میں احتیاج ہے، یعنی محتاج ہونا اس کی ذات میں رکھ دیا ہے. مخلوق یعنی محتاج، سراپا احتیاج، اس کو پھر تعبیر استعمال کیا گیا فقر محض. اور یہ جو میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ شعاع کبھی اپنے نور سے جدا نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نور ختم ہو جائے یا شعاع کو نور سے جدا کر دیا جائے تو شعاع کی نابودی ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر مخلوق سے احتیاج کی صفت لے لی جائے تو مخلوق نابود ہو جائے گی، اور یہ کبھی غنی نہیں بن سکتی خدا کے مقابلے میں. اس کا جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے رہے گا. تو جب یہ رابطہ ہو کہ میرا اور خدا کا رابطہ فقر اور غنا کا ہے، خدا غنا ہے اور میں فقر ہوں، جب یہ رابطہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سانسیں، میرے اعمال، میرے جتنے کمالات، میری جتنی نعمتیں، میری جتنی استعدادیں، میری جتنی صفات، اس کے اندر میں 1% بھی کوئی کردار نہیں رکھتا، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ جب اس قسم کا احتیاج وہ اپنے اندر محسوس کرے گا تو اب اگر وہ مصلی عبادت پر جا کر کھڑا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی اس کے اندر، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہوگا یا رحمان و یا رحیم یا غفور و یا عزیز، اس قسم کے جملے جب ادا کر رہا ہوگا تو کیا کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوگی؟ یہ کبھی انسان اس احساس کو پیدا کر کے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو وہی اس کو در کر سکتا ہے۔ زبان سے بیان کرنے والی حالت ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو فقر سمجھے، محتاج محض سمجھے اور خدا ہی کو فقط غنی سمجھے، تو پھر انسان کی جو فردی زندگی ہے اس کے اندر جو تاثیر آئے گی وہ انتہائی باکمال تاثیر ہوگی۔ اور پھر یہ انسان جب اترے گا میدان میں معاشرے کے اندر تو سیاست میں آ کر کبھی سیکولرزم کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیکولر مذہب کا یہ کہنا ہے کہ سیاست بشری نظام ہے، بشر تاسیس کرتا ہے، لیکن اسلام کی فلسفی یہ کہتی ہے کہ بشر کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، تو الہی نظام بھی خدا نے ہی دینا ہے۔ تو توحید کے عقیدے کا اگر قائل ہوگا تو کبھی سیکولرزم کی طرف نہیں جا سکتا، کبھی وہ یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ اسلام سیاسی نظام نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ توحید کا قائل ہوگا اور اس قسم کے عقیدے کا قائل ہوگا کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، تو اقتصادیات کے اندر نہ سرمایہ داری کے پیچھے جائے گا اور نہ ہی سوشلزم کے پیچھے جائے گا، بلکہ اسلامک بیسک کے اوپر آ کر اقتصادیات کو تاسیس کرنے کی کوشش کرے گا۔ مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مثلا بعض اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب ہم نظام دیکھتے ہیں مختلف تو ہمیں بشری نظام تو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن الہی نظام نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کو دلیل بنا کر اسلام کو سیکولرزم کی طرف لے جا کر، یعنی اسلام کو ایک مذہب، ایک فردی دین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشکل اصل میں پیش ہی آ رہی ہے کہ جیسے میں نے اپنے مقدمے میں بھی بیان کیا ہے کہ عقائد کو فقط فردی پہلو میں رکھ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہماری جتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں علم کلام کی، ایک کتاب بھی نہیں ہے کہ جس میں عقائد کو معاشرتی انداز میں بیان کیا ہو۔ لہذا ضرورت ہے کہ جب انقلاب اسلامی آنے کے بعد توجہ بڑی ہے کہ ہمارے الہی سسٹم ہونے چاہیے، اقتصادیات میں سوشلزم، اپنا سوشیالوجی میں، سائیکالوجی کے اندر، پولیٹیکل سائنس کے اندر، سب چیزوں کے اندر الہی نظام ہونے چاہیے، تو اب ضرورت ہے ہر مومن کی کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے دینی منابع سے مختلف سسٹم کو استخراج کیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر ایک مشکل پیش آ رہی ہے، میں بعض درسوں میں اس کو بیان کر چکا ہوں، پاکستانی ہمارے جو نوجوان ہیں اور ہندوستانی بھی اس میں شامل ہیں، ہم لوگوں نے دو چیزیں انقلاب اسلامی سے نہیں سیکھی ابھی تک، جس کی وجہ سے شکوے کی زبان ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ایک وی کین ڈو، ما می توانے، ہم کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ انقلاب اسلامی کے جوانوں نے اس پر ایمان دکھایا اور آج نتیجہ بھی لے رہے ہیں۔ اور ہمیں اس نعرے کے اوپر، اس شعار کے اوپر ایمان ابھی تک نہیں آیا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ وی کین ڈو کا نعرہ نہ ہوتا تو آج ایران تن و تنہا ہو کر پوری طاقتوں سے ٹکر نہ لے رہا ہوتا۔ اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیں، یعنی یہ توحید کے وہ اثرات ہیں۔ وی کین ڈو کا آپ نعرے پر ایمان کب آئے گا؟ کہ جب آپ کی توحید مضبوط ہوگی، جب آپ کا خدا پر ایمان مضبوط ہوگا، اس وقت انسان جو ہے وہ ہر قسم کا رزق مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ تازہ حالات حاضرہ میں بھی دیکھ لیں کہ امریکہ کے مقابلے میں سٹینڈ لیا گیا اگر ایک موقف میں، تو مقابلے میں کیا جواب آ رہا تھا کہ امریکہ کا مخالفت کر کے ہم بچ نہیں سکتے، یعنی عاجزی نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے۔ اس پر ایمان رکھنا ہے ہم جوانوں نے۔ جب تک اس وی کین ڈو کے نعرے کے اوپر ایمان نہیں آئے گا، اس معاشرے کی حالت بدلنے والی نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہے کر۔ اور دوسرا نقطہ جو ہم نے نہیں لیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ہم ذمہ داریوں کو دوسروں کے اوپر سونپتے ہیں اور خود فقط اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا ایک مجموعہ اگر یہاں پر یہ بنا ہوا ہے، ایک کا کام ہے کیمرہ ٹھیک کرنا، ایک کا کام ہے کرسیاں لگانا، ایک کا کام ہے دوسرے کاموں کو مد نظر رکھنا، ایک کا کام ہے کوآرڈینیشن کرنا، ذمہ داری تقسیم ہے۔ مغربی نظام کس کے اوپر چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم مذہبی کاموں کو بھی مغربی تھیوریز کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ مغربی معاشرہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ کہ جو ذمہ داری کیمرے والے کو دی گئی ہے اس نے ہی انجام دینی ہے۔ اگر مجھے کیمرہ ٹھیک کرنا آتا ہے اور وہ کیمرہ والا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، تو میرا وظیفہ نہیں بنتا کہ میں جا کر ہی اس کو ٹھیک کر دوں۔ یہ غربی سسٹم، کمپنیاں بڑی بڑی وہی چل رہی ہیں کہ جس کی ذمہ داری جو ہے اس نے وہی کرنا ہے۔ اگر وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، وہ نہیں آیا، وہ کمزوری دکھا رہا ہے، سستی دکھا رہا ہے، مجھے اگر وہ کام آتا ہے، میں نے کام نہیں کرنا چونکہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یوں ذمہ داریاں ہم محول کرتے ہیں، فلانا کام کیوں نہیں ہوا، فلانے نے کیوں نہیں کیا۔ تو یہ نہیں پوچھتے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت موجود اگر ہے تو ٹھیک ہے کہ مذمت ہونی چاہیے اس کی جس کی ذمہ داری تھی، لیکن کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی مثال پھر آپ کو میں انقلاب اسلامی سے دوں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خرابیاں بھی کرتی ہیں وہاں پر، اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کرتی، لیکن وہاں کے انقلابی نوجوان کبھی شکوا نہیں کرتے فقط، بلکہ شکوے کے ساتھ ساتھ ان بحرانوں کو خود حل کرتے ہیں جا کر، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران کی تشیع عالمی شکل اختیار کر گئی ہے، اور آج اگر تشیع کا نام آتا ہے تو ایران سر فہرست آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزوں کو انہوں نے اپنایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت ٹھیک ہو، ہماری تشیع بھی جو ہے وہ عالمی تشیع سے متصل ہو، ہم بھی اپنی حالات کو بہتر بنا سکتے ہوں، اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان سے مربوط تشیع ہیں، تو ان دو چیزوں پر ایمان رکھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ ایک وی کین ڈو، چاہے وہ یونیورسٹی کا نوجوان ہو، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہو، یا وہ معاشرے کا پڑھا لکھا انسان ہو، وہ اس پر ایمان رکھے، یعنی توحید پر ایمان اپنا کامل رکھے۔ اور دوسرا، اگر معاشرے میں کوئی خلا نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو اصلاح کر سکتے ہیں، درست ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آفیشیل طور پر، لیکن اخلاقی طور پر اگر آپ وہ کام انجام دے دیں گے تو معاشرے کی جو گاڑی ہے وہ رکے گی نہیں، اپنے ہدف کی طرف گامزن رہے گی۔ یہ کب آئے گا؟ کہ جب انسان نے اپنے لیے توحید کے مسائل کو حل کر لیا ہو۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کے اوپر ایمان ہو اس کا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، اس دعا کے اوپر ایمان ہو اور قرآنی آیات کے اوپر ایمان ہو کہ انت الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ جب انسان کی زندگیوں میں اترنا شروع ہوگا، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی تشیع چند سالوں کے اندر ایک عالمی چہرہ بن کے ابھر سکتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. سوالات اگر ہیں تو توحید صرف عقیدہ خدا سے جڑا ہے یا ایک ایسی ڈیفینیشن ہے کہ جو نبوت اور امامت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، شاید اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لیڈر صرف ایک ہونا چاہے؟ جی ہاں، توحید، کیونکہ مقام نہیں تھا ابھی، وقت نہیں تھا اتنا کہ میں توحید کے جو اثرات ہیں اس کو تمام اپنے عقیدوں سے بھی ریلیٹ کرتا اور معاشروں کے اندر بھی. تو یہی ہے کہ امامت اور نبوت، جس طرح میں نے بیان کیا کہ یہ ہمارے سیاسی نظام ہیں، نبوت بھی اور امامت بھی، اور جو غیبت کبرا کے اندر ولایت فقیہ کا نظام ہے وہ تسلسل ہے اسی نبوت اور امامت کا، سیاست کے اندر، مدیریت کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، معاشرے کی سیاست اور اس کے اندر. لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جب توحید کا عقیدہ مانتے ہیں تو اس میں لیڈرشپ بھی جو ہے وہ ایک ہی ہوگی. بہت دفعہ وسیلہ یا کسی اور چیز کے ذریعے خدا سے مانگنا عقیدہ توحید میں پختگی میں رکاوٹ ہے، کیسے حل کریں؟ مثلا ہمیں گناہ پر رونا نہیں آتا مگر اس کے لیے مصائب یا دوسرے اذکار کا سہارا لینا پڑتا ہے. دیکھیں، وسیلہ اور خدا سے مانگنا، ان کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے. خود اگر ہم دیکھیں کہ خدا کو جب آپ پکارتے ہیں تو پکارنے کا لازمہ یہ ہے کہ آپ خدا کی شناخت رکھتے ہیں، اور خدا کی شناخت جتنا معصوم رکھتا ہے غیر معصوم اتنا نہیں رکھتا. تو ہم اس اعتبار سے آئمہ علیہ السلام کی محتاج ہیں کہ وہ خدا کی توحید ہمیں سکھائیں اور خدا کو کیسے پکارنا ہے وہ بھی ہمیں سکھائیں. تو اسی وجہ سے دعائیں آئی ہیں کہ جو ہم منقول طور پر پڑھتے ہیں، امام نے دعا بیان کی ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو بس ایک جو وسیلے کے اندر پہلو بنتا ہے وہ ہے خدا سے مانگنے کا، کہ ہم اہل بیت کے توسط سے خدا کی بارگاہ میں جائیں، چونکہ جس طریقے سے وہ خدا کو جانتے ہیں اس طریقے سے غیر معصوم نہیں جانتا. اور دوسرا جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہ پر رونا نہیں آتا اور اس کے لیے مصائب کا سہارا لیتے ہیں، یہ اگر آپ سائیکالوجی کی اعتبار سے بھی تحلیل کریں تو اس کا جواب واضح ہے کہ انسان بعض اوقات گناہ کر کے اتنا سخت جان بن چکا ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ گریا آتا ہے. رونا کب آتا ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہو. لیکن انسان اگر مادی دنیا میں گھرا ہوا ہو اور گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کا دل اتنی جلدی نرم نہیں ہوتا. تو اب مختلف اسباب کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے دل کو نرم کیا جائے. تو باقی سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ دنیاوی اسباب کو بیان کرتے ہیں، جب ہمارے پاس ایک دینی اور الہی نظام موجود ہے مجالس کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، تو کیوں نہ ہم اس کا سہارا دیں. تو مصائب کا سہارا لے کر اگر انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور خدا کی طرف توجہ بڑھتی ہے تو انسان ضرور اس کا سہارا لے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ عقیدہ توحید اور صرف خدا پر توکل رکھنا شفاعت کے موضوع سے تصادم رکھتا ہے، وضاحت کریں۔ دیکھیں، اب نہیں معلوم کیسے تصادم رکھتا ہے، عقیدہ توحید اور توکل میں تو کسی قسم کا جو ہے وہ اپنا توکل کے ساتھ جو ہے وہ نا، عقیدہ توحید اور صرف خدا پر توکل رکھنا شفاعت کے موضوع سے تصادم رکھتا ہے، صحیح۔ کسی طریقے سے بھی شفاعت اور توحید اور توکل جو ہے وہ تصادم نہیں رکھتا ہے۔ آ کر توحید ہمیں یہ کہتی ہے کہ خدا ہی ہے کہ جو ہر فعل کو انجام دیتا ہے، اصل خدا کی ذات ہے، مؤثر خدا کی ذات ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کسی چیز کا مالک بنتا بھی ہے تو وہ خدا کے دیے ہوئے نعمت یا فیض سے بنتا ہے۔ تو اگر ہم شفاعت کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ خدا نے ایک نظام بغیر شفاعت کے بنایا ہوا ہے، جزا و سزا کا ایک نظام قیامت میں بنایا ہے کہ جس کے اندر شفاعت کا کوئی کردار نہیں ہے، اور پھر کوئی انسان آ کر شفاعت کے عقیدے کو اس میں شامل کر دے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توحید سے تصادم رکھتا ہے، ٹکراتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جزا و سزا کے جو نظام الہی کے اندر ہم دیکھیں تو شفاعت ہمیں بنیادی کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور شفاعت کا جو نظام ہے وہ الہی نظام ہے، اور خدا نے خود اس کو جو ہے یہاں پر بیان کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، بعض آیات میں شفاعت کی نفی کی ہے دوسروں کی نسبت، لیکن بعض میں آ کر بإذن اللہ کی قید لگا کر یہ کہا ہے کہ بعض افراد کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا عقیدہ توحید سے تب تصادم اختیار کرے گا شفاعت کا نظریہ کہ جب خدا کے مقابل میں بیان کیا جائے، توحید کے مقابل میں بیان کیا جائے۔ لیکن اگر توحید کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ تصادم نہیں ہوتا۔ خدا علم ہے، اس کا مطلب اگر اسے کسی دوسرے مذہب سے تقابل کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ مثلا جیسے ہندو اگر پوچھتے ہیں تو انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ وہ جنہیں پوجتے ہیں وہ علم نہیں ہے، مثال کے ساتھ سمجھائیں۔ دیکھیں، یہ والا عقیدہ جو ہے وہ فعلاً آپ یہ کہہ کے سمجھانے کے لیے بہت ساری اس کی مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن ہندو اور ان جیسوں کو یہاں پر لانے کے لیے بہت سارے مقدمات طے کرنے پڑیں گے، تب یہ مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں، آپ اگر پرانے زمانے کا اگر میں مثال دوں آپ کو، آج جدید دور کی آپ مثال خود بنا لیں گے، خدا اور صفات کا رابطہ کیسا ہے وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر ایک بہت بڑا جلوس چند کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہو، اور ایک پرانے زمانے میں جو کیمرے ہوا کرتے تھے، اس کیمرے کے ذریعے آپ تصویر لینا چاہتے ہوں پورے جلوس کی، تو ظاہر سی بات ہے اس کیمرے کے لینس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پورے جلوس کی تصویر لے سکے۔ تو کیا کرتا ہے پھر کیمرہ مین؟ اپنی مہارت کیسے دکھاتا ہے کہ وہ اینگلز بناتا ہے مختلف، اور وہاں سے تصویر لیتا ہے ایک، دوسری تصویر پھر اس اینگل سے آگے کی لیتا ہے، تصویریں بنا کر پھر جب وہ تصویروں کو جوڑتا ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی جلوس ہے۔ لیکن اگر اس کو اگر جدا کر دیا جائے تو وہ الگ الگ تصویریں محسوس ہوں گی، تو جس نے الگ تصویریں دیکھی ہوں گی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مختلف جلوسوں کی تصویر ہے، لیکن جب اس کو جوڑ دیا جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تصویریں ایک ہی جلوس کی تصویر تھیں۔ تو خدا بندے متعال بسیط الحقیقہ ہے. اس کو میں نے کھولا نہیں ہے چونکہ وقت نہیں تھا اس کا. خدا بسیط ہے, خدا ایک ہی حقیقت ہے, لیکن انسان کی عقل چونکہ محدود ہے, خدا کو سمجھنے کے لیے انسان پھر مختلف طریقوں سے اسے ٹکڑوں میں بانٹتا ہے. اگر آپ کو علم دیتا ہے آپ اس کو عالم کہہ دیتے ہیں, اگر رزق دے دیتا ہے آپ اس کو رازق کہہ دیتے ہیں, اگر وہ خلق کرتا ہے تو آپ اس کو خالق کہہ دیتے ہیں. یہ تقسیم ہم کرتے ہیں چونکہ اس لامتناہی اور بسیط الحقیقہ کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اہل بیت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ توحید صفاتی یعنی صفات عین ذات ہیں, ذات اور صفات ایک ہی چیز ہیں, مختلف نہیں ہیں, وائلہ شرک لازم آئے گا. توحید عقیدے سے عمل تک, کیا دیگر مذاہب بھی توحید کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے مسلک شیعہ؟ نہیں, ایک جو مکتب تشیع کے اندر جو امتیاز موجود ہے اور امتیازی خصوصیت موجود ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے توحید مکتب اہل بیت میں موجود ہے, اس طرح کی توحید کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں رہی ہے اور نہ ہوگی, چونکہ یہ بلند ترین معارف وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو معصوم ہو اور علم الہی کا متحمل ہو, اور وہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں اور یہ اہل بیت ہی ہمارے لیے بیان کر سکتے ہیں, اور باقی چونکہ اہل بیت سے دور ہیں ان کو یہ مطالب جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ سکتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں فلسفہ اسلامی باقی فلسفیوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے اور برتری رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلسفے کے اندر قرآن اور حدیث موجود ہے, اور اسی وجہ سے یہ باقی فلسفوں کے نسبت بہترین اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور مزید کر سکتا ہے.